السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع حاجت کے مسائل. آداب الخلائی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، تین ہماری کلاسز ہو چکی ہیں اس سے پہلے. مجھے امید ہے کہ پچھلی کلاسز میں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ ہم اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہمیشہ آغاز کیا کریں کہ جو بھی بات ہم قرآن اور حدیث سے متعلق سنیں اللہ اسے ہمارے دلوں میں اتار دے، اسے ہمارے ذہنوں میں محفوظ کر دے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یا اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہمیں کیا تعلیم دی ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اور زندگی کے معاملات میں جہاں جہاں جو جو مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں یا پھر کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں بھی کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بہترین دعائیں سکھائی ہیں اور دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے. دعا سے انسان ایک طرح سے اپنے آپ میں ایک مضبوطی محسوس کرتا ہے کہ وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو اس کو یہ احساس اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، بازار میں جانے کی، یا اور بہت ساری دعائیں ہیں. اگر ہم اس کی لسٹ ابھی گنوائیں تو اس میں ہمیں ایک دو گھنٹے لگ جائیں. تو اللہ کے رسول نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بھی اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے. عن انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، متفق علیہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ من الخبث والخبائث، ناپاک جن اور جننیوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی ایک مخلوق ہے دنیا میں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں. سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے کہ شیطان اور اس کے ساتھی آپ کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا، یا آپ کو وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق میں ایسی صفت بھی ڈالی ہے یا رکھی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ جنوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ پاک بھی ہوتے ہیں، ناپاک بھی ہوتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر وہ زیادہ پائے جاتے ہیں جو خالی رہنے والی جگہیں ہیں، جہاں پر گندگی رہتی ہے. تو چونکہ بیت الخلاء ایسی جگہوں میں سے ہے، تو اس لیے یہ امکانات زیادہ ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ رہتے ہوں اور ہو سکتا ہے ہمیں دیکھتے ہوں. تو اسی لیے ہمیں دعا سکھا دی گئی کہ ہم دعا پڑھ کر جائیں. پھر اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو واش روم میں جانے سے پہلے آپ پڑھیں گے، یعنی آپ ٹوائلٹ کے اندر یا واش روم کے اندر یہ دعا نہیں پڑھیں گے بلکہ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے. اندر پڑھنا منع ہے کیونکہ ایسی جگہوں پر اللہ کا نام لینا منع کیا گیا ہے. تو چونکہ اس میں اللہ کا نام آ رہا ہے، اللہم انی، تو یہ نام آپ باہر ہی لیں گے. اور اس کا طریقہ کار بھی ہمیں بتا دیا گیا. اللہ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسے رسول بھیجے، خود اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتاتے ہیں. احسان اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا, لیکن رسول کے بھیجنے پر احسان بتایا کہ لقد من اللہ, کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. اور وہ رسول کیا کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ تمہیں کتاب کی تلاوت کر کے سناتا ہے, تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, اور تمہیں وہ کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ, واقعی میں اللہ کا یہ بہت بڑا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے رسول بھیجا اور رسول کو وہ تعلیمات دیں, وہ تعلیمات کے ساتھ بھیجا, جس کی وجہ سے آج ہمیں زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے الحمدللہ. تو واش روم میں جب آپ جائیں گے تو آپ پہلے یہ دعا پڑھیں گے, اس کے بعد اپنا لیفٹ پاؤں, بایاں پیر آپ واش روم میں رکھیں گے. یہ طریقہ بتایا گیا ہے جانے کا. اور پھر جب واپس آئیں گے واش روم سے تو دایاں پیر باہر رکھیں گے اور پھر غفرانہ کا پڑھیں گے. آگے کی حدیث میں وہی بات بتائی گئی ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک, رواہ احمد. صحیح حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک, یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے. اب یہاں پر غفرانک کیوں کہا گیا کہ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں؟ آپ دیکھیں کہ ایک اور دعا میں آتا ہے, اس کے کچھ الفاظ ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے اس کا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے ایزا دینے والی چیزوں سے نجات دی. لیکن غفرانک والی حدیث اتھینٹک ہے. تو ہم کیوں غفرانک پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور غفرانہ کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. اب دیکھیں جیسے آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی بخشش سے ہمیں نوازے گا, اس کے رحم و کرم اور فضل سے, اس کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے درجات بلند کر دے, کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایزا دینے والی چیزیں تھیں, جو ہمیں تکلیف دینے والی چیزیں تھیں, جو اگر ہمارے جسم سے خارج نہ ہوتی تو انسان تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے. آپ کبھی ہاسپٹل جا کر ان مریضوں کو دیکھیں جنہیں تین تین دن چار چار دن سے یا تو پیشاب رک جاتا ہے ان کا یا دوسری چیز رک جاتی ہے. ان سے پوچھیں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو. چھوٹا بچہ, نیو بورن بچہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اسے نہیں ہوتی ہے پوٹی. کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں والدین کو, گھر والوں کو, اسے کچھ کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تاکہ جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو بھی کچھ رکا ہوا ہے وہ خارج ہو جائے, جس کی وجہ سے اس کا پیٹ صاف ہو جائے. تو یہ واقعی میں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں. تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ان تکلیف دینے والی چیزوں کو ہم سے دور کیا. تو اس لیے اس کی بخشش طلب کریں اور اس سے معافی مانگے. تو یہ لفظ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا غفرانک, جب ہم واش روم سے باہر آئیں تو اس کو پڑھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعائیں ہمیں یاد تو ہوتی ہیں, ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو بھی, لیکن آیا کہ واقعی میں ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں؟ تو اصل چیز ہے پڑھنا, یاد ہونا اصل اہم بات نہیں ہے, بلکہ آپ کو یاد ہے تو پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر یاد ہے اور پڑھ نہیں رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو لہٰذا پڑھنا ضروری ہے. تو خاص طور سے یاد رکھ کے جائیں. اور الحمدللہ آج کل تو اتنی اچھی لکھی ہوئی دعائیں اویلیبل ہیں, اسٹیکر کی صورت میں ہیں یا اور بھی اس میں آپ کو ہینگ کرنے کی صورت میں مل جائیں گی دعائیں, یہی والی دعائیں. تو واش روم کے باہر یہ دعا آپ لگا دیں تو نظر پڑ جائے گی, تو ضرور انسان یاد سے اس کو پڑھے گا. تو یہ دعائیں آپ اپنے واش روم کے باہر سائڈ میں دیوار پر چپکا لیں تاکہ دیکھ کر یاد آ جائے, اور جس کو یاد نہ ہو اس کو یاد ہو جائے. بلکہ آپ تحفتاً بھی دوسروں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو دے سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ حالانکہ یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ دعائیں ضرور یاد کرائیں. یہ ہمارے لیے صدقے جاریہ بن جائیں گی پھر چیزیں. اگر ہم کوئی بچوں کو یاد کرواتے ہیں دعائیں اور وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے, تو آپ خود سوچیں کہ کتنا اجر ہمیں ملے گا. تو ایسی نیکیوں کو حاصل کرنے کے, اجر کو حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہیں گے جس کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ ہو. یاد کر لینا بڑی بات نہیں ہے, اصل چیز ہے اس کو پریکٹیکلی کرنا. یعنی واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھنا, پھر واش روم سے باہر آنے کے بعد غفرانہ کا پڑھنا. تو بغیر بھولے اس کو پڑھتے رہیں. بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے. اب ایسے ہی کہہ دی گئی یہ بات؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے دلیل ہے، حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات کی گئی ہے، یہ مسئلہ ایسے ہی نہیں بتا دیا گیا آپ کو. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء ودعا خاتمہ، رواہ ترمذی والنسائی وابن ماجہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے. اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب دیکھیں، اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اور یہ انگوٹھی اللہ کے رسول نے کیوں بنائی تھی اور کیوں پہنا کرتے تھے آپ؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ خط تحریر کیے دوسرے ممالک کے بادشاہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے، تو صحابہ اکرام نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول بادشاہ کے یہاں جب خط دیے جاتے ہیں تو بغیر مہر والے خط وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جب تک مہر نہ ہو کسی چیز کی کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے. تو لہٰذا آپ ایسا کریے کہ ایک مہر بنا لیجئے. تو آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ لکھ کر لگا دیا، تو یہ ایک مہر تھی آپ کی طرف سے دیکھا جائے تو. تو جب بھی کوئی بادشاہ کے پاس خط جاتا یا کوئی اور چیز بھیجی جاتی تو اس پر یہ مہر لگا دی جاتی تھی تاکہ اس خط کی ویلیو ہو اور اسے بادشاہ پڑھیں. تو یہ انگوٹھی جب اللہ کے رسول نے بنائی تو چونکہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا جس میں اللہ کا نام آتا ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے دوران وہ انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں، جو دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، آپ ان کی نعتیں، ان کا رویہ سب کچھ دیکھ لیں کہ کتنا اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ایک فیشن بنا لیا گیا ہے کہ اللہ کے نام والی آیتوں کو، یا پھر جس میں اللہ لکھا ہے یا محمد لکھا ہے یا پھر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس کے لاکٹ ملنے لگے ہیں آج کل گولڈ کے یا امیٹیشن بھی، اور ان لاکٹ کو اپنے گلوں میں ڈال لیا جاتا ہے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے واش روم چلے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اللہ کے رسول کی پیروی ہوئی یا نافرمانی ہوئی؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو ایسے ٹوائلٹ تو بنے ہوئے نہیں تھے ہمارے زمانے کی طرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جاتے تھے رفع حاجت کے لیے، تو اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اتار دیا کرتے تھے. جبکہ آج کل تو باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نام والی چیزیں ایسی جگہوں پر لے جانا منع کیا گیا ہے اس سے. اس قسم کے لاکٹ یا تو خریدیں ہی نہ، اور اگر اتنا ہی شوق ہے ایسے لاکٹ کو خرید کر پہننے کا تو پھر یاد رکھیں باقاعدہ کہ جب آپ واش روم جا رہے ہوں تو اس کو اتار کر جائیں، ساتھ میں نہ لے جائیں. یا پھر تعویذ کی بھی آپ مثال لے لیں، تبرک کے طور پر، حفاظت کے طور پر اس کو گلے میں ڈالا جاتا ہے یا پھر جسم پر باندھا جاتا ہے، جبکہ اس میں قرآنی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، تو کیسے پھر اس کو واش روم میں لے جایا جا سکتا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے تو منع کیا بلکہ آپ خود اتار دیتے تھے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا کہ تعویذ پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، اللہ نے چاہا تو کبھی اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں اور اسے آپ واش روم میں نہیں لے جا سکتے. لہذا واش روم میں جب آپ جائیں تو اگر آپ نے اس قسم کا کوئی لاکٹ پہن رکھا ہو گولڈ میں، سلور میں یا کسی بھی قسم کی دھات میں، تو آپ اس کو ضرور اتار کر جائیں، واش روم میں ساتھ نہ لے جائیں. کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم علی حاجته فلا یستقبلن القبلۃ ولا یستدبرها، رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے. یہ مسلم کی روایت ہے. یہ بھی ادب ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے جائیں تو ہمارا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، لیکن یہ پابندی صرف کھلے میدان کے لیے ہے. اگر آپ نے واش روم آپ کا بنا ہوا ہے، چار دیواری بنی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ پیٹھ کر سکتے ہیں. یا بعض اوقات کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر غلطی سے کسی نے بنا دیا، کوئی مسلمان ہوگا تو ضرور وہ خیال رکھے گا اس بات کا کہ ایسا گھر ہی وہ تعمیر نہ کرے جس میں قبلے کی طرف رخ ہوتا ہو واش روم میں جانے کے بعد جب رفع حاجت کے لیے بیٹھے. تو کوئی مسلمان تو کبھی بھی ایسے تعمیر نہیں کرے گا، لیکن اب آپ کوئی ایسے ملکوں میں ہوں جہاں پر غیر مسلم رہتے ہوں یا انہوں نے تعمیر کیا ہوا ہو مکان، اب انہوں نے اگر اس رخ پہ کر دیا تو آپ اگر وہ ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، چار دیواری ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بالکل کھلے میدان میں قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی بھی ہمیں ایک روایت مل جاتی ہے کہ اگر ایسا مجبوری میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے. دیوار کی اوٹ ہو اگر تو اس صورت میں جائز ہے، ادروائز کھلے میدان میں قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ نہیں کرنی چاہیے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مسلمان تو جان بوجھ کر ایسے نہیں کرے گا. بات برائے بات ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ کوئی شخص نے گھر تعمیر کیا اور اسے بہت محنت، شوق اور لگن سے بنایا، کیونکہ جب بھی کوئی گھر تعمیر کرتا ہے تو اسی محنت اور شوق سے بناتا ہے. تو اس کی خواہش ہوئی کہ اپنے کسی خاندان کے بزرگ کو بتائے. اس نے ان بزرگ کو لے کر گئے، گھر دکھانے کے لیے لے کر گیا اس شخص، اور بہت شوق سے گھر دکھانے لگا کہ دیکھیں یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کھڑکی ہے، اور یہ اسپیس میں نے یہاں پر رکھی ہے. سامنے بہت بڑا کھلا سا میدان تھا، گرینری تھی وہاں پر. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے یہاں پر اسپیشل کھڑکی رکھی ہے تاکہ یہاں سے تازی اور اچھی فریش ہوا یہاں سے آئے. تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا، اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے تو فریش ہوا تو تمہیں ہر حال میں ملنی ہی تھی، لیکن تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں اجر مل جاتا کہ تم نے اذان کی وجہ سے کھڑکی رکھی تھی. تو آپ دیکھیں کہ نیت کی وجہ سے کیسے وہ بدل جاتی ہے، سچویشن ہی بدل جاتی ہے. حالانکہ آپ کو جو فائدہ حاصل ہونا وہ تو ہو گئی، لیکن آپ کی نیت صرف اللہ کی خاطر ہو جائے تو اس کا اجر ہی کچھ اور ہو پھر. تو بہرحال تعمیر کے وقت خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ ایسے رخ پر واش روم نہ بنائے جائیں کہ جب رفع حاجت کے لیے انسان بیٹھے تو قبلے کی طرف اس کا رخ ہو. لیکن پھر بھی چار دیواری کے اندر یہ بات قابل قبول ہے اگر مجبوری ہے تو، لیکن کھلے میدان میں تو آپ بالکل بھی نہیں بیٹھ سکتے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رقیت علی بیت اختی حفصہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلہ رواہ مسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کی اوٹ میں تھے، اس بنا پر پیٹھ قبلے کی طرف تھی اور آپ کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف تھا، تو دیوار کی اوٹ میں جائز ہے. آپ دیکھیں جو رخصت ہمیں ملتی ہے، جو جواز ہمیں ملتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کے عمل سے ہی ہمیں ملتا ہے. تو دیوار کی اوٹ میں ہو جائے، آپ نے تعمیر کر لی ہے، تو اس صورت میں جائز ہے بیٹھنا، ہو سکتا ہے پیٹھ قبلے کی طرف کی جا سکتی ہے. لیکن اگر جب آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ منہ اور پیٹھ دونوں بھی قبلے کی طرف نہ ہوں، ایسے رخ پر آپ واش روم بنائیں. اور یہ جو حفصہ بنت عمر ام المومنین تھیں، کیونکہ ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی تھے، اس لیے ان کے گھر ٹھہرے رہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل دیکھا اور یہاں پر انہوں نے اس کو بیان فرمایا. رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے، دایاں مطلب رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع کیا گیا. یعنی آپ جا رہے ہیں ٹوائلٹ یا واش روم جا رہے ہیں آپ، اور کوئی چیز سے آپ فارغ ہو رہے ہیں، تو آپ طہارت جو حاصل کریں گے، استنجا جو کریں گے آپ، تو وہ لیفٹ ہینڈ سے کریں گے. استنجا لیفٹ ہینڈ سے کرنا چاہیے اور طہارت آگے کی حدیث میں ہم پڑھیں گے، یعنی وضو کی شروعات سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ ولا يتنفس في الإناء رواه مسلم. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین چیزیں بتا دی کہ رفع حاجت کے وقت دائیں ہاتھ شرمگاہ کو لگانا منع ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوگی، تبھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، یعنی جو آپ دھوئیں گے شرمگاہ کو تو دائیں ہاتھ نہیں لگائیں گے بلکہ آپ بائیں ہاتھ سے دھوئیں گے، لیفٹ ہینڈ سے، اور کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک نہ مارے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب ہم پھونکتے ہیں کوئی چیز پر تو جو خراب اندر کی ہماری سانس ہے، خراب ہوا خارج ہوتی ہے جو فائدہ مند نہیں ہوتی، اسی لیے پھونک مارنے کو منع کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ہمارے یہاں پر عام عادت ہے کہ کھانا گرم ہے تو پھونک مارتے ہیں، چائے گرم ہے تو پھونک مار کے جلدی جلدی پینا چاہتے ہیں۔ تو پھونک مارنے سے خاص طور سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان پھونک مارتا ہے تو سب اس کے جو گندے جراثیم ہیں اندر کے وہ خارج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہے کہ انسان بیمار ہو یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اور یہ بات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یونیورسٹی میں جائے بغیر، کوئی تحقیق اور ریسرچ کے بغیر ہمیں بتا دی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیے، حدیث پر عمل کرنے میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی باتیں بتائی وہ حکمت سے پر ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہیں وہ باتیں، اور اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ بلکہ آج کئی غیر مسلم ممالک میں ریسرچ ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، طب نبوی پر خاص طور سے، اور کئی باتیں انہوں نے جو ریسرچ کر کے بتائیں وہ اس قدر صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بھی بات بتائی واقعی میں وہ بہت حد تک، یعنی بالکل صحیح ہیں، یعنی اس میں کوئی کجی یا کمی نہیں ہے۔ پھر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حدیث کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں سب گھڑی گھڑائی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حدیثیں کچھ لوگوں نے پلاننگ کر کے، سازش کر کے حدیثیں، جھوٹی حدیثیں گھڑی تھیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے پورے حدیث کے ذخیرے کا انکار کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے زندگی گزارنے کے لیے اس میں آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا ہے ان احادیث کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے ان محدثین اکرام کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے، کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اتنی مشکلات سے ان احادیث کو محفوظ کیا اور اسے ہم تک صاف و شفاف کر کے پہنچایا۔ بہت زیادہ قربانیاں دی، کبھی موقع رہا تو ضرور تدوین حدیث کے ٹاپک سے، نام سے ایک چھوٹا سا کورس ہے، آپ کو ضرور سنیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ کہ محدثین نے کیا قربانیاں دی ان احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم اور تربیت دی، ہمارا تزکیہ کیا، اور وہ کچھ ہمیں سکھایا کہ جو ہمارے والدین بھی ہمارے لیے نہیں کر سکتے۔ واقعی میں والدین ہم سے واقعی میں بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو تعلیم اور تربیت ہے یہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، جو انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ تو دل چاہتا ہے نا کہ ہم دیکھیں اللہ کے رسول کو، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں، اطاعت کریں، ان سے محبت کریں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ کرام نے یہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، بھلا یہ کیسے ممکن ہوگا قیامت کے دن کہ ہم آپ کے درجات کو پا سکیں، اور یہاں تو دنیا میں ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، تو اگر وہاں ہمارا دیکھنے کو دل چاہے گا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، کہ جس کو جس شخص سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس بات پر صحابہ کرام بے انتہا خوش ہوئے۔ تو اگر ہماری محبتیں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے رسول کو دیکھ سکیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن اور سنت کی مکمل پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت ہمارے دل میں اپنے والدین، اولاد، رشتہ داروں سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ اسی کی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے اور سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں میں تمہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور سب سے بڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں رچ بس جائے۔ آگے دیکھیے، طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر طہارت ہے، خاص طور سے آپ یاد رکھیں، یعنی وضو یا کوئی اور کام اگر آپ کو کرنا ہو تو وہ آپ رائٹ ہینڈ سے شروع کریں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ لیکن نجاست یعنی استنجا کے لیے یا کوئی گندگی صاف کرنا ہو تو اس کے لیے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ آپ استعمال کریں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحب التیمم فی طہورہ اذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعال، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرمایا کرتے تھے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ وضو کی شروعات بھی دائیں ہاتھ سے شروع کی جائے گی، کنگھا کرنے کے لیے بھی دایاں طرف، اور جوتا پہننے میں بھی دائیں طرف سے آغاز کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم کپڑے جب پہنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا نا، اس میں بھی یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دایاں ہاتھ پہلے ڈالیں جب پہنتے وقت، اور اتارتے وقت پھر آپ لیفٹ پہلے نکالیں گے۔ راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللائنین، قالوا وما اللائنان یا رسول اللہ، قال الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ذلہم، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسی بہترین تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں یعنی جو صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، تو اگر ہم احادیث پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے میں پورے حالات ہی بالکل بدل جائیں۔ ایک تو صفائی رہنے لگے جو آج کل مسلمان محلوں میں ناپید ہے، نظر ہی نہیں آتی ہے، اور آپس کے تعلقات بھی ہمارے درست ہو جائیں جب ہم اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو دل میں عزم اور ارادہ کریں کہ آپ کو یہ جدوجہد کرنی ہے۔ کوئی کرے نہ کرے، آپ اپنے آپ سے شروعات کریے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے شروعات کریے، آپ دیکھیں کتنا چینج آتا ہے۔ تو یہاں پر دو لعنت والے کام، اور آپ دیکھیں لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اگر لعنت کر دیں کسی پر تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ کبھی بچ سکتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول فرمانے کہ دو لعنت والے کاموں سے بچو۔ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ لعنت والے کام کون سے ہیں، فرمایا لوگوں کی گزرگاہ یعنی جہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں، روڈز ہیں جہاں پر، جہاں لوگ گزرتے رہتے ہوں، اور سایہ دار جگہ، یہاں پر رفع حاجت نہ کرو۔ اب ہم مسلمان محلوں میں اگر خاص طور سے دیکھیں تو وہاں پر اکثر یہ حال ہے کہ بچوں کو کہیں پر بھی بٹھا دیا جاتا ہے، باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں بچے، سڑک پر، روڈ پر، حالانکہ وہاں پر نالیوں کا سسٹم بھی ہے، وہ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بچوں کو نہیں بھیجتے بلکہ کہیں پر بھی بٹھا دیتے ہیں۔ یا پکنک پلیس، یا ایسی جگہیں جو سائے دار ہیں، تو بچوں کو ایسی جگہ پر نہ بٹھائیں کہ وہاں پر ہو سکتا کبھی کوئی مسافر آ کر سائے دار جگہ پر وہ آرام کرے اور اسے معلوم ہی نہ اور اس کو نجاست لگ جائے۔ تو اسی لیے سائے دار جگہوں پر یا پکنک پلیس میں جو ایسی سکون والی جگہیں ہیں، وہاں پر بچوں کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ اب آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا آپ اور میں پسند کریں گے کہ لعنت کی جائے؟ نہیں نا۔ تو لہٰذا پھر ایسے لعنت کیے جانے والے کاموں سے ہم بچیں۔ اکثر لوگ درخت کے نیچے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں یا خود بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنے سے خاص طور سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور گزرگاہ پر بھی کرنے سے، کیونکہ گزرگاہ پر اگر اس طرح کے معاملات کریں گے تو لوگوں کو جانا آنا مشکل ہو جائے گا، ان کو نجاست لگ جائے گی، گندگی لگ جائے گی، لہذا اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کہیں راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، مرد حضرات کے لیے زیادہ ہے ویسے یہ، تو اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو مٹی کے 3 ڈھیلے اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ عن انس قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوۃ من ماء وانزۃ فیستنجی بالماء، متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی سے طہارت حاصل کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں، اویلیبل نہ ہوں، تو پھر اس صورت میں مٹی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ مٹی بھی وہی کام کرتی ہے جو پانی کرتا ہے، یعنی جرمز کو وہ ہٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ وہ والی حدیث ہے جس کے بارے میں اکثر ہم پہلے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے مذاق اڑانے کی صورت میں سلمان فارسی سے پوچھا تھا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ تمہارے رسول تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ رفع حاجت کے لیے کیسے بیٹھا جائے، جایا جائے، آیا جائے۔ تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک فخریہ طور پہ کہا تھا، یعنی خوشی کے ساتھ، بغیر جھنجھلائے یا پھر شرم محسوس کی کہ ہاں ہمارے رسول ہمیں یہ یہ اور یہ چیزیں بھی بتاتے ہیں۔ الحمدللہ آج آپ اگر دیکھیں تو کسی بھی نبی کی یہ تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ اسی بنا پر اگر آپ یہود میں آپ دیکھیں تو ان کے ہاں ایکسٹریم پائی جاتی ہے اور نصارہ کے ہاں دوسری ایکسٹریم پائی جاتی ہے۔ آج کل یہود بھی نصارہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، تو لہٰذا ان کے یہاں پر نہ کوئی غسل کا سسٹم ہے، نہ پاکی حاصل کرنے کا سسٹم ہے، نہ وضو یا طہارت کا کوئی سسٹم ہے، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی نبیوں کی تعلیم کو بھلا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو اصل میں اتنے دن رہ ہی نہیں سکے، یا ان کی جو شادی شدہ زندگی تھی وہ رہی نہیں، یعنی اس سے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے تو ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ان تمام معاملات کو ہمارے سامنے کھول دیا جو کوئی بھی کھولنا پسند نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے آج امت کو ہر قسم کی پاکی حاصل کرنے میں بہت آسانی ہے، کہ یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہود نے ازراہ تمسخر کہا تھا، یعنی مذاق اڑانے والے انداز میں۔ ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل لہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراط قال فقال اجل لقد نہانا ان نستقبل القبلہ لغاية او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلاثہ احجار او ان نستنجی برجین او بعزم، رواہ مسلم۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاقاً کہا گیا، تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور پخانے کی بھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مٹی کے 3 ڈھیلے کم از کم ہوں اور گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں ہوتا۔ نماز سے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ ان عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم الغائط و اقیمت الصلاۃ فلیبدأ بہ، رواہ ابن ماجہ، صحیح۔ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اسے بیت الخلا سے فارغ ہونا چاہیے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، کسی انسان کا عام طور پر تو اس طرح ذہن بھی نہیں جا سکتا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب سردی کے دن ہوتے ہیں اور وضو کرنا ایک مشقت کا کام لگتا ہے، بھاری لگتا ہے، سردی ہوتی ہے تو بار بار وضو کیسے کیا جائے، اگر کچھ شال اوڑھ رکھی ہے، سویٹر پہن رکھا ہے، ساکس پہن رکھے ہیں تو اسے نکالنا بھی ایک دوبھر ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات بڑے اور بچے تو بہت ہی زیادہ آناکانی کرتے ہیں وضو کرنے سے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو وضو ہے، اور بعض اوقات تو بچوں کو آپ یقین جانیں کہ جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب ان سے کہا جائے کہ بیٹا آپ نے وضو کیا، ہاں ہم کو وضو ہے پہلی نماز کا، اگر آپ ان کو جب پوچھیں گے تو ان کو فجر کا وضو عشاء تک رہے گا۔ تو بہرحال بڑے بڑے لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ ظہر کی وضو پر عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، بالکل پڑھی جا سکتی ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو حاجت محسوس ہو رہی ہے واش روم جانے کی اور آپ روکے ہوئے ہیں، کسی طرح روک کر رکھ رہے ہیں کہ وضو ہے تو پہلے نماز پڑھ لوں، اس کے بعد نماز کے بعد پھر میں واش روم جاؤں گی، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ کہا گیا کہ اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو تو پہلے کیا کر لو، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آ جاؤ، اطمینان حاصل کر لو، سکون حاصل کر لو، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں خشوع اور خضوع ضروری ہے، یعنی نماز کا رکن، بعض علماء نے تو نماز کا رکن قرار دیا ہے خشوع کو۔ تو آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو پیشاب آیا یا کوئی اور چیز آئی ہے اور آپ اسے روک رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ نماز میں کیسے دھیان رہے گا؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس کو روکنے کی بجائے پہلے فارغ ہو کر آ جاؤ اور پھر سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجہ لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، رواہ ترمذی و ابو داؤد، صحیح حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرم والے بھی تھے اور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پہلے سے کپڑا اٹھا دیں جب وہ بیٹھ رہے ہیں زمین پر تو رفع حاجت کے لیے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ جو دو لڑکے جیسے پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا، یہ جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نکل جاتے تھے میدان میں، شہر سے نزدیک آپ رفع حاجت نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب بالکل نیچے بیٹھ جاتے، جب کپڑا اٹھاتے، پہلے سے کپڑا نہیں اٹھاتے۔ اب ہم آج کے دور سے کیا کمپیئر کریں، آپ بھلا خود ہی بتائیے کہ آج تو فیشن کے نام پر ایسی ٹی شرٹس لڑکیاں پہنتی ہیں کہ آدھا پیٹ دکھائی دیتا ہے، آدھی پیٹ دکھائی دیتی ہے، جھکتی ہیں تو کمر بھی دکھائی دیتی ہیں، اور اتنے ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنی جاتی ہے، یا پھر ایسے لباس آج ہم نے اپنی لڑکیوں کو پہنانا شروع کر دیے ہیں کہ بلا وجہ ہی ان کا آدھا جسم دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے یا اس پر عمل کرنے والے ایسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول تو رفع حاجت کے لیے بھی جاتے تو بھی کپڑا اتنی اس وقت اٹھاتے کہ جب بالکل زمین کے قریب ہوتے تاکہ کوئی حصہ دکھائی نہ دے جسم کا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے اور ذرا کمپیئر کریں اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا ہم اپنے رسول کی پیروی کر رہے ہیں؟ اور یہ بات کیوں کہی جاتی ہے احادیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے؟ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو؟ آگے کی حدیث میں بھی وہی بات آئی ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد، رواہ ابو داؤد۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنے دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ مٹی کے تین ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِيُ عَنْهُ، رواہ احمد و ابو داؤد و نسائی۔ حسن ہے یہ حدیث۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے تین ڈھیلے ساتھ لے جاؤ، پانی کی جگہ یہی کافی ہے، یعنی تین ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد نماز پڑھنی جائز ہے۔ استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء فی دورۃ او رکوۃ فاستنجى ثم مسح یده علی الارض ثم اتيته بإناء آخر فتوضا، رواہ ابو داود۔ صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے، پھر میں آپ کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اب تو ہم جانتے ہیں کہ ہر واش روم میں ہینڈ شاورز آ گئے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وہاں ٹیپ لگا ہوتا ہے، سنک ہوتا ہے یا واش بیسن ہوتا ہے، اس میں ہم کرتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بعض جگہوں پر یا دیہاتوں میں مگ کا استعمال ہوتا ہے، تو واش روم کا جو مگ ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا اور جس سے وضو کیا جائے گا وہ مگ الگ ہوگا۔ واش روم کا مگ آپ وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، دونوں الگ الگ ہونے چاہیے، یہ بات بتائی گئی ہے یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ واش روم، یعنی جب آپ رفع حاجت سے فارغ ہوتے تو مٹی سے دھو لیتے تھے ہاتھ، مٹی پر ہاتھ مل کر ہاتھ دھو لیتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دی، جبکہ آپ کوئی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے۔ آج آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ریسرچ سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مٹی پاک ہے۔ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ مٹی میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو آج ہم اینٹی جرمز کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو آج ایک سے ایک بہترین لکوڈ سوپ آتے ہیں ہینڈز کے لیے، واش روم سے باہر آنے کے لیے، یا صابنیں ہیں، سوپ ہے۔ تو مٹی بھی وہ سارے کام کرتی ہے جو اینٹی جرمز کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، جن چیزوں کو، جن لکوڈز کو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ بھی تعلیم اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے کہ واش روم سے باہر آ کر اگر ہم ہاتھ نہ دھوئیں تو اس سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ان ہاتھوں میں جو جرمز لگے تھے یا کوئی ایسی چیز لگی تھی جو نقصان دہ ہے ہمارے لیے، وہ انسان کے جسم میں چلے جائے تو یہ جتنی بیماریاں ہیں جس کو ہم جوائنٹس کہتے ہیں یا اور بیماریاں، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے سے ہمیں بتا دیا، پہلے سے ہمیں تعلیم دے دی کہ واش روم سے جب باہر آئیں تو پہلے ہاتھ دھوئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو یہ تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جیسے واش روم سے باہر نکلتے ہیں بھاگتے ہوئے سیدھا گھر میں آ جاتے ہیں اندر، اور انہیں دھیان نہیں رہتا۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں ان کو بتائے کہ واش روم سے جب باہر آئیں گے تو وہ کیا کریں گے۔ رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول فسلم فلم يرد علیہ، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آپ کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ رفع حاجت کے وقت نہ سلام کرے، نہ سلام کا جواب دے، اور نہ ہی کوئی اور بات کرے۔ تین باتیں آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ نہ آپ سلام کریں گے، نہ سلام کا جواب دیں گے، اور نہ بات کریں گے رفع حاجت کے دوران۔ رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے یہ طہارت حاصل رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول کن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء من الغائط و اتی بطعام فقیل له الا تتوضا قال لما علی الصلاتی، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا. عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. انہیں بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگائی گئیں، دین آسان ہے. ہم لوگوں نے کیا کر دیا، دین کو مشکل بنا دیا ہے. اور اسی بنا پر ایک بہت بڑا طبقہ آج ہمارے معاشرے کا دین کی طرف نہیں آتا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، جبکہ دین واقعی میں بہت آسان ہے. آپ اگر جب دین کی طرف آئیں گے نا، تو یقین جانیے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، اور آپ کو دنیا میں ہی جنت محسوس ہونے لگے گی. اندر سے جو ایک خوشی ہوتی ہے حدیث پر عمل کرنے سے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے، وہ سکون اور اطمینان آپ کو دنیا کی کسی دولت میں کہیں پر بھی، کوئی پکنک پلیس پر نہیں ملے گا. اندر سے ایک جو اطمینان بھرا انداز، یا پھر ایک یہ احساس، خوشی کا احساس، یہ سب حدیث پر عمل کرنے سے آتا ہے. کیونکہ حدیث پر آپ عمل کریں گے تو اتنی زندگی آسان ہو جائے گی، اور جتنا آپ احادیث سے دور جاتے جائیں گے اتنی ہی زندگی تنگ مشکل ہوتی جائے گی. اور آج ہم نے احادیث سے لوگوں کو دور کر دیا ہے، اور رسم و رواج کی اور بے جا زیادتیاں اور پابندیاں ان کے اوپر ڈال دی ہیں. زبردستی ہم نے جکڑ بندیوں میں، بیڑیوں میں ان کو جکڑ دیا ہے لوگوں کو، دین کے نام پر. تو دین واقعی میں بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے. ہم نے پہلے ہی دن پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ یہ طہارت کے احکام تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے. رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. ان میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابتی فغسل فرجہ بیدہ ثم ذالک بہ الحائط ثم غسلہ ثم تودعو ودعوہ للصلاۃ رواہ البخاری. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ام المومنین، ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر نماز کے بعد وضو کی طرح وضو کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نجاست لگی ہو تو اگر آپ مٹی سے دھوئیں گے اس کو، یا وہ نجاست آپ نے دھوئی ہو تو پھر وہ والے ہاتھ کو بھی مٹی سے دھو لیں، تاکہ آپ کے ہاتھ پر جو گندگی لگی ہے وہ مٹی سے صاف ہو جائے. چونکہ آج کل تو ہمارے پاس ایک سے ایک بہترین سوپ ہے، تو وہ اس سے ہم اس کو ہاتھ کو دھو لیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا رواه احمد والنسائی والترمذی وابن ماجہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اسے احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یہ بات آپ دیکھیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے. یہ تعلیم ہم بچپن سے بچوں کو دیں. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. ہاں، کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، اس صورت میں بات الگ ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم اس بات کی تصدیق نہ کرو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ہاں، لیکن ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، اور یہ باہر کی حدیث ہے. ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے باہر تو نہیں دیکھا ہوگا اللہ کے رسول کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر بھی کیا تھا، لیکن اس وقت آپ کے پیر میں تکلیف تھی. تو وہی بات ہے کہ بعض حالات میں ناپسندیدہ چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں، اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، رخصت ہے. یعنی ہمیشہ تو آپ کیسے کریں گے، بیٹھ کر پیشاب کریں گے، یعنی بچے جو ہیں، بوائز یا جو بھی جن کے لیے بھی ہے. لیکن اگر مجبوری ہے، تکلیف میں ہے کوئی شخص، تو اس صورت میں بعض ناپسندیدہ چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں. آگے کی حدیث دیکھیں تو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیتنی انا والنبی نتماشى فأتى سباة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم قبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ رواه البخاری. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا۔ کون؟ یہ جو صحابی تھے، حذیفہ۔ تو آپ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے، چنانچہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں وضاحت ضروری ہے، اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ کھڑے ہونے کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زخم تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں تھا یا بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی۔ تو اس سے دیکھیں کہ امت کے لیے بھی جواز نکل گیا کہ بیماری یا تکلیف ہو تو دین ہمارا ہمیں باندھ کر نہیں رکھ دیتا کہ بس نہیں تمہیں ہر حال میں بیٹھ کر ہی کرنا ہے، بلکہ ایسے حالات کی وجہ سے ہمارا دین ہمیں رخصت دیتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں۔ اور اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول یہ کھڑے ہو کر نہ کرتے ایک دفعہ، چاہے آپ کے پیر کی تکلیف کی وجہ سے آپ نے کیا ہو یا جو ہے گندگی تھی، بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی، اس وجہ سے کیا ہو، لیکن امت کے لیے الحمدللہ جواز نکل گیا نا کہ اگر وہ بیماری میں ہو یا تکلیف میں ہو تو اس صورت میں وہ کھڑے رہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیشہ کی اللہ کے رسول کی عادت کیا تھی کہ آپ بیٹھ کر ہی کرتے تھے۔ تو کتنی چیزیں آپ ہمیں آج ہمیں پتہ چل گئیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو مٹی کے بارے میں پتہ چلا، پھر واش روم جانے کے آداب ہمیں پتہ چلے، کہ آج دنیا اتنی ریسرچ کر کے چیزیں بتا رہی ہیں کہ ٹوائلٹ سے باہر آ کر آپ ہینڈ سوپ استعمال کریں، جس کی وجہ سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا اندیشہ نہیں رہتا، جبکہ ہمارے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتا دی۔ پھر بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا کہ واش روم میں آپ جائیں تو کیسے کریں گے، تو بیٹھ کر پیشاب کریں، کپڑا پہلے سے اوپر نہ اٹھائیں تاکہ بے حیائی نہ ہو یا پھر بے پردگی نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے، اسی لیے بہت قریب پہنچ کر زمین سے کپڑا اٹھاتے تھے۔ پھر بیماری یا تکلیف کی صورت میں کھڑے رہ کر آپ کر سکتے ہیں۔ آپ واش روم میں تو آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، نہ آپ سلام کر سکتے ہیں، نہ آپ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بیماری یا بڑھاپا یا سردی کے باعث پین جو ہوتا ہے، برتن میں پیشاب کرنا درست ہے۔ ان امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من ایدان تحت سریرتی یبول فیہ باللیل، رواہ ابو داود۔ امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داود نسائی نے روایت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بہت بیمار ہو گئے تھے۔ 8 دن تقریباً آپ ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت میں رہے، بخار آپ کو انتہا سے زیادہ تیز تھا۔ تو اس وقت آپ کے پاس پین لا کر رکھ دیا گیا تھا، ایک لکڑی کا پیالہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر لیا کرتے تھے رات کے وقت۔ آج ہاسپٹل میں پین دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ تو تکلیف یا مشکل کے وقت میں کچھ چیزیں پھر جائز بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک طرح سے ایک جواز بھی نکل گیا آج ہمارے لیے۔ تو الحمدللہ یہ احادیث جو ہیں، یہ ہمارے لیے ایک روشنی کا ذریعہ رکھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں روشنی ہوتی ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے۔ احادیث پر اگر ہم عمل کریں گے تو جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں ہماری روشن ہو جائے گی، سدھر جائیں گی، سنور جائے گی۔ تو جس طرح سے بھی ممکن ہو، پاسبل ہو، آپ احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ اور اصل میں ہمارے یہاں پر کیا کر دیا گیا تھا کچھ عرصے سے، کہ صرف فقہ کو آگے لا لیا گیا اور احادیث کو پیچھے کر دیا گیا۔ اصل جو فقہ ہے وہ احادیث ہی سے بنتی ہے۔ آپ احادیث کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، اور احادیث کو پڑھنا بھی آسان ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ اس میں جو چاشنی ہوگی، اس میں جو خوبصورتی ہوگی، اس سے جو ہم کو الفاظ سے محبت ہوگی، وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، احادیث اللہ کے رسول کا، جملے تو اللہ کے رسول کے ہیں لیکن احکام اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اسی لیے حدیث کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بات خاص طور سے فرمائی گئی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا ہے، بلکہ یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، جو وحی کی جاتی ہے نبی کی طرف۔ تو اللہ کے رسول کی احادیث میں دیکھا جائے تو کیا ہے، وہ وحی ہے ایک طرح سے، اور وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے، قانون بناتی ہے حدیث بھی۔ تو ہماری نجات کا ذریعہ قرآن اور حدیث ہیں، صحیح احادیث۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث کو ہمارے ذہنوں میں اتار دے، اور یہ پختہ ہو جائے ہمارے دل و دماغ میں، اور پھر یہ تعلیم کو ہم عام کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمارے بچوں کو بچپن سے ہم تعلیم دیں، ان کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائیں، ان کو واش روم جانے کے آداب سکھائیں، اور روزانہ گھر میں ایک وقت ایسے ضرور ہونا چاہیے، کم سے کم 10 منٹ ہی صحیح، کیوں نہ ہو، آپ ضرور ساتھ میں بیٹھ کر جو چیزیں ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں اپنے بچوں سے ضرور وہ شیئر کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، سمجھیں، آپ کی ذمہ داری ہے. اور جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ سب لکھتے جائیں پلیز، کیونکہ لکھنے کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے پاس ایک تو یہ محفوظ ہو جائے گا، حدیث کا ایک ذخیرہ، دوسری بات آپ کو دوسروں کو بتانے میں آسانی ہوگی، اور تیسری جو کہ جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، آپ کو ایگزام دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. حالانکہ ایگزام دینا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن ایگزام کی وجہ سے انسان کانشیسلی یاد کرتے کسی بھی چیز کو. تو لکھ لیں، اور کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا ہے یا نکلتا ہے اس کو تو آپ ضرور ہی لکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.